الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ الشورى کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور گزشتہ تین نشستوں میں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے تفصیل گفتگو کی گئی، جس میں اقامت دین یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، غلبہ دین کی جد و جہد کرنا، یہ امت مسلمہ پر فرض ہے، لازم ہے، اس کا تفصیلی ذکر ہوا تھا. اس کے بعد مزید آخر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی طرف کھینچ لے، یعنی خصوصی ایک معاملہ اللہ کا بندوں کو ہدایت پر لانے کا، اور ایک بات یہ کہ وَيَهْدِ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے. تو مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کا خصوصی معاملہ جس کو چاہے اپنی طرف وہ کھینچ لے، خاص کر لے، اور ایک اللہ کا عمومی معاملہ ہے کہ جو طلب و تڑپ سچی رکھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے. اب اگلی آیت کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ. اگلی آیت میں ایک گفتگو تو یہ ہے، خاص طور پر اہل کتاب کے حوالے سے، کہ حق تو ان کے سامنے بھی واضح ہوا مگر کوئی ضد آڑے آتی ہے جس کی وجہ سے بندہ جانتے بوجھتے حق کو رد کر دیتا ہے. یہی خصوصاً علماء یہود کا مسئلہ رہا کہ حسد کی وجہ سے اور حب جا کہ منصب تو ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس وجہ سے، ضد کی وجہ سے انہوں نے جانتے بوجھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. پھر یہ ذکر بھی آیا کہ جن کو حامل کتاب بنایا جائے، یعنی جن کو کتاب عطا کی جائے، اول انبیاء کے ساتھ ان کے رہنے والے، ان کے ماننے والے، اور پھر وہ کتاب سے وہ لوگ منہ پھیر لیں تو بعد والے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے کتاب ہی کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ موضوع بھی گفتگو میں آئے گا. پھر اس اگلی آیت میں تقریباً 10 باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ہمیں تعلیم کی ہیں اللہ کے دین پر ڈٹے رہنے اور استقامت کے تعلق سے، اسی طرح اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے اعتبار سے، عدل کے قیام کے اعتبار سے، اور مخالفین حق کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اس کے تعلق سے، اور یہ کہ بہرحال لوٹ کر سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، بالآخر جو حتمی فیصلے ہونے وہ آخرت میں ہونے ہیں. یہ سارے مباحث ہیں جو اس سے اگلی آیت آیت نمبر 15 میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. سورہ شورا کی آیت نمبر 14 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ارشاد ہوا وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے تفرقہ نہ ڈالا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے. گزشتہ نشستوں میں یہ بات بھی آ چکی ہے کہ تفرقے کا مطلب کیا ہے اور اختلاف کا مفہوم کیا ہے. یعنی تفرقہ یہ ہے کہ دین کی اصولی تعلیم، پیغمبروں کی اصولی تعلیم، اس کو چھوڑ کر کوئی نیا راستہ اختیار کر لینا. یہود نے دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کی کتاب کو تبدیل کر ڈالا. نصارہ نے من چاہی باتوں کو شریعت بنا لیا اور رہبانیت کا راستہ اختیار کر لیا. یہ پیغمبروں کی اصولی بنیادی دعوت سے ڈیویشن ہے، اس سے علیحدہ ہو جانا اور اس سے الگ راستہ نکالنا ہے، اس کو تفرقہ کہا جاتا ہے. اور امت مسلمہ کے درمیان اختلاف رائے ہونا علمی بنیاد پر یہ ایک الگ شے ہے.
تفرقہ وہ مضموم ہے, اس کی مذمت کی گئی ہے, یہ تفصیلات پچھلے نشستوں میں آ چکی, اس کو دہرانے کی میں اس وقت کوشش نہیں کر رہا. تو ان اہل کتاب کے تعلق سے خاص طور پر یہاں بھی ذکر ہے, اور سورۃ البقرہ کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی الفاظ بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے فرمایا کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم, اور انہوں نے تفرقہ کب ڈالا, جبکہ علم یعنی وحی کی تعلیم ان کے پاس آ گئی, اور آپس کی ضد کی وجہ سے, خاص طور پر مدینہ طیبہ میں یہود موجود تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا اسے خطاب اور کلام بھی ہوا, اور وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں, اور ان کی کتابوں میں بھی آخری رسول علیہ السلام کی بشارتیں موجود تھیں, اور ان کے بارے میں قرآن یہ بھی کہتا ہے سورۃ البقرہ میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کی کتابوں میں رسول اللہ علیہ السلام کی نشانیاں اور علامات اور صفات کا ذکر تھا, مگر قرآن کہہ رہا بغیم بینہم, ضد کی وجہ سے انہوں نے تفرقہ ڈالا, ضد کی وجہ سے حق کا انکار کیا, ضد کی وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہ کیا. وہ ضد کیا تھی؟ ایک تو یہ قرآن ذکر کرتا ہے سورۃ البقرہ میں حسد من عند انفسہم, اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے, یعنی صدیوں سے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا تھا, اب آخری رسول ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بنی اسماعیل میں سے ہوئے, تو ان بنی اسرائیل میں سے یہود کو یہ حسد ہو گیا کہ وہ نبوت کا سلسلہ جو بنی اسرائیل میں چلا آیا اب وہ بنی اسماعیل میں کیسے چلا گیا, اس حسد کی وجہ سے انہوں نے رد کیا. یا ایک اور وجہ وہ علماء یہود کی تھی, وہ اپنے آپ کو اس وقت کا مذہبی پیشوا سمجھتے تھے اور نمائندے سمجھتے تھے اور اپنی مونوپلی چاہتے تھے, اجازت دیجئے کہ اپنی چودراہٹ چاہتے تھے کہ مذہب پر اجارہ داری تو ہماری ہے. اب اگر وہ سمجھتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں تو ہماری چودراہٹ تو ختم, ہماری مونوپلی تو ختم, ہماری اجارہ داری تو ختم, لوگ ہمیں نظرانے بھی دیتے, ہماری مٹھیاں بھی گرم کرتے, ہمارے جبے قبے بھی, ہماری سے اور حیثیت معاشرے میں, اب اگر ان کو ہم رسول مان لیں تو یہ سارے معاملات ختم. یہ مفادات آڑے آ گئے, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ, ان کے مفادات آڑے آ گئے, اور انہوں نے اس حب جا منصب کی محبت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. یا ایک وجہ وہ جو ذرا ہٹ کر ہے, جو مشرکین مکہ کا مسئلہ تھا, خاص طور پر ابو جہل اور اس طرح کے لوگوں کا, یہ بات کئی مرتبہ ذکر میں آ چکی ہے, ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا کہ جو کچھ کلام محمد اور رسول اللہ علیہ السلام نے پیش کیا وہ حق ہے کہ نہیں, وہ کہتا تھا بالکل ٹھیک ہے, تو کبھی تو مانتا کیوں نہیں, اس سے کہا کہ ان کے اور ہمارے خاندان کا کمپٹیشن چلا رہا ہے, حاجی آتے یہ بھی کھلاتے ہم بھی کھلاتے ہیں, حاجی آتے یہ بھی پلاتے ہم بھی پلاتے ہیں, حاجی آتے حج تو چل رہا تھا نا, حاجی آتے ہیں یہ خدمت کرتے ہم بھی خدمت کرتے ہیں, اب اگر میں ان کو رسول مان لوں تو میں تو چھوٹا ہو جاؤں, یہ تکبر آڑے آ گیا. یہ ہے ضد, کبھی تکبر, کبھی تعصب, کبھی حسد, کبھی حب جا, کبھی حب مال, ان بنیادی برائیوں کو بغیم بینہم آپس کی ضد کہا جا رہا ہے, اور ان ضد اس ضد کی وجہ سے, ان برائیوں کی وجہ سے جانتے بوجھتے بندہ حق کو رد کر رہا ہوتا ہے. بس مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینا ہے, ہم مسلمان الحمدللہ قرآن کو ماننے والے, رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے والے, دین کی تعلیمات کو ماننے والے, کئی مرتبہ ایسا بھی ہوگا کہ کوئی تعلیمات ایسی احکامات ایسے سامنے آئیں گے کہ شاید ہمارے مفادات پر ضرب پڑ رہی ہو, تو اس وقت طرز عمل کیا ہے, یہ کہ مفاد آڑے اور میں اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دوں, یا یہ کہ میں اپنے آپ کو سرینڈر کروں, جھکا دوں, میرا مفاد جائے ایک طرف, میرے رب کے کی بات اوپر رہے. اب اگر اللہ کا کلام کہتا ہے کہ سود کو چھوڑو, تو کیا سود کے لیے بہانے تلاش کرے گی امت, اور جہاں چاہے گا حلال کر لے گا اس کو بندہ مومن, استغفراللہ, یہ مفاد پہ ضرب پڑ رہی ہے, اللہ نے بے حیائی سے روکا ہے. تو بہت سے لوگ معاف کیجئے گا کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں, اس کے بغیر ان کی پروڈکٹ وہ سمجھتے ہیں کہ بکے گی نہیں, جیسے کہ ایڈورٹائزمنٹ میں عورتوں کو پیش کرنا, تو اب ضرب تو لگے گی نا جا کے, بھائی چھوڑنا پڑے گا تمہیں, لیکن یاد رہے کہ رازق وہ عورت نہیں ہے معاذ اللہ, جس کو کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر دکھائے گا تو اس کا پروڈکٹ سیل ہوگا, نہیں, رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یہ تو میں نے دو مثالیں عرض کی ہیں, کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی حق بات آئے گی اللہ کی تعلیم، اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کی روشنی میں، لیکن اللہ محفوظ رکھے کبھی یہ تکبر، یہ تعصب، یہ حسد، حب مال، حب جا، دنیا کا کوئی مفاد وہ آڑے نہ آ جائے رب اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے میں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت مقررہ تک مہلت دینے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو کب کا ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی تسلی ایمان والوں کے لیے. رسول اللہ علیہ السلام ابھی مکہ مکرمہ میں، یہ سورہ شورا کا بیان ہے، ابھی مخالفت مشرکین کی طرف سے آ رہی ہے، مدنی دور میں مخالفت اور لوگوں کی طرف سے بھی آئے گی. اس سارے تناظر میں رسول اللہ بھی شریک عمل ہیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اس کی دعوت، اس کے نفاذ کی جد و جہد، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی اس محنت میں شریک ہیں. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مشرکین ہیں، مخالفین ہیں، منکرین حق ہیں، ان کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، ان کی طرف سے مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، ان کی طرف سے مسلمانوں کا نقصان کیا جاتا ہے. کبھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، پہلی شہادت رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت اور دین کی جد و جہد کے لیے وہ ایک عورت کی ہے، حضرت سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہ. کبھی ان کے شوہر حضرت یاسر کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس گھرانے کو کہا کرتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. ایک تو وہ تسلی بھی ہے کہ اصل تو تمہاری محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ وہ آخرت میں ملے گا، اور کبھی یہ تسلی ہے کہ ہاں اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کو پتا ہے کہ ابو جہل نے، بدبخت نے شہید کیا ہے، شہید کیا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے علم ہے. حضرت بلال پر ظلم و ستم ہوئے، حضرت خباب بن ارد کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، اللہ کے علم ہے، اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. حد یہ ہے کہ طائف میں رسول اللہ کا خون بہایا گیا ہے، آپ کو لہو لہان کیا گیا ہے، سنگریز زمین پر آپ کو گھسیٹا گیا ہے، آپ بے ہوش ہوئے ہیں، اور اللہ کے علم میں یہ بھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اس سے اوپر کوئی مثال نہیں. بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان پر بھی بیتی ہے اور اللہ کی نگاہوں کے سامنے. اور اللہ علی کل شیء قدیر تھا اور رہے گا، وہ چاہتا تو روک سکتا تھا، اسے سب کچھ ہونے دیا. اللہ اکبر، کیوں؟ کل یہ کام امت نے کرنا ہے، اللہ کے دین کی دعوت کا کام، اللہ کے دین کی نفاذ کی محنت کا کام. امت میں کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں، بڑی مشکلات آ گئی ہیں، دین کا کام کیسے ہوگا. دیکھ لو اللہ کے رسول کو علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ صرف مسواک کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ صرف خوشبو لگانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ صرف داڑھی رکھ لینے تک ہی حد تک محدود تو نہیں ہے، یہ صرف آنکھوں میں سرما لگا لینے تک محدود تو نہیں ہے، یہ صرف بالوں میں تیل لگا لینے تک کی سنت تک محدود تو نہیں ہے، یہ میٹھے کی سنت تک تو محدود نہیں ہے. آج میٹھے کی سنت ہی امت کو یاد رہتی ہے، بس یہ سنت تو طائف میں لے کے جاتی ہے، یہ سنت ہجرت بھی کراتی ہے، یہ سنت احد کے میدان میں بھی کھڑا کرتی ہے، یہ سنت احزاب کے میدان میں پیٹ پر پتھر بھی بنواتی ہے، یہ سنت 259 صحابہ کے جانوں کے نذرانے پیش کراتی ہے، یہ سنت طائف کی گلیوں میں خون بہانا بھی سکھاتی ہے، یہ سنت احد کے میدان میں خون بہانا بھی سکھاتی ہے. یہ آل انکلوسیو پورا معاملہ ہے نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو بہرحال عرض یہ کر رہے تھے، سب کچھ ہوا ہے اور اللہ نے ہونے دیا ہے، اور اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اب تسلی کیا ہے؟ ولولا کلمت سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم، اگر اللہ کے ہاں سے ایک معین وقت تک مہلت دینا مقرر نہ ہوتا تو کب کا معاملہ چکا دیا جاتا. تو ایمان والوں کو تسلی، وقت معین پر ان کا معاملہ چکایا جائے گا. ابو جہل بھی پھر قتل ہوا ہے بدر کے میدان میں، 70 مشرکین قتل کیے گئے ہیں بدر کے میدان میں, 659 کفار کی گردنیں اڑائی گئی ہیں 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں. اور پھر رب کا یہ اعلان بھی ہوتا ہے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آگے اور باطل مٹ گئے, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اشارہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو بڑے مصائب جھیلنا ہوں گے, بڑی مشقتیں اٹھانا پڑیں گی, بڑے صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑے گا, پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی, لیکن ہوگا معین وقت پر. قرآن نے انتہا کر دی اس معاملے کے بیان کی, جی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 214 میں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلہم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. اللہ اکبر, خدا کی قسم یہ قرآن تو ہلا دیتا ہے بندے کو. یہ سورہ البقرہ کی آیت 214 تو پڑھیں, ہم چاہتے ہیں اللہ کی نصرت ایسے ہی آ جائے, رات کو ہم جذباتی تقریر سنیں صبح کشمیر فتح ہو جائے, ہاں جمعے کی ایک تقریر اور پاکستان میں اسلامی انقلاب آ جائے, ایسا نہیں آئے. کیا تم نے گمان کر لیا تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ حالانکہ ابھی تم پر تو وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے, ان پر سختیاں آئیں, تکالیف آئیں, ہلا دیے گئے. کس قدر ہلا دیے گئے؟ یہاں تک کہ وقت رسول اور ان کے ساتھ صاحب ایمان لوگ پکار اٹھے متا نصر اللہ, اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ رسولوں کا ایمان تو کس قدر پختہ ہوتا ہے, رسول پکار رہے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب. اتنا ہلا دینے کے بعد اللہ کہتے ہیں آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے. اور ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ سخت بات, تلخ بات ہے. ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں آج؟ اللہ کا کلام جمعے کے خطبے کے آخر میں ہم ایک آیت سنتے ہیں, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں. یہ آج بدلتے حالات میں قوم کا رجوع اللہ کی طرف کیسا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنا لیا, اب رد الفساد بھی آ گیا. خیر میں اس پہ کوئی سیاسی تجزیہ نہیں کرنا چاہ رہا, پچھلے پلان کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ کے ہمارے سامنے ہے, تو یہ رد الفساد کیا کر لے گا؟ اگر رب العالمین کی نصرت ہمارے شامل حال نہ, بس اس کے ساتھ معاملے کو دیکھ لیں, ہمارا کیا معاملہ ہے رب العالمین کے ساتھ, معاملہ کیسا ہے ہمارا, پوری قوم کا, حکمرانوں کا, افواج کا, سیاست دانوں کا, میرا اور آپ کا بھی. کیا کہیں لگتا بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹنے کو آمادہ ہیں؟ کہیں لگتا ہے؟ مجموعی صورتحال کی بات کر رہا ہوں, عصر کی نماز میں آنے والے چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جمعے کی تو بات ہی نہیں کرنی میں نے آپ کے سامنے, سے جمعہ فرض نہیں ہے, پنج وقت نماز فرض ہے. عصر میں کتنے لوگ آئیں گے چیک کر لینا ذرا. تو کیا بحیثیت مجموعی نظر آ رہا ہے کہ یہ قوم اللہ کی طرف پلٹنے کو تیار ہے؟ تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے پلان اور سارے ایکشنز یہ فیل ہوں گے جب تک اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا نہ کریں, جس کام کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا. اللہ تیرے نام پر مانگتے ہیں, تیرے دین کے نام پر مانگتے ہیں, جب تک اس میں ہم سیدھے اور مخلص نہیں ہوں گے کوئی ہمارے حالات بدلنے والے نہیں. سیدھی سی بات, ہم بدلیں گے تو حالات بدلیں گے, ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے تو ہمارے حالات پلٹیں گے, بدلیں گے. ہم رجوع اللہ کی طرف کریں گے تو اللہ کی مدد ہماری ان ساری کوششوں میں شامل ہوگی. اور جتنے ایکشن پلان بنا لیں, ایکشن پلانز بنا لیں, اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے, تو بہرحال بات سمرنے والی, سدھرنے والی نہیں ہے. یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے. بہرحال یہاں فرمایا کہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى لقضی بینہم, اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مدت مقررہ تک مہلت دینے کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا, لقضی بینہم, تو ان کے درمیان کب کا معاملہ چکا دیا گیا ہوتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک جو لوگ ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے یقیناً وہ اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں. یہ کیا بات ہو رہی؟ ایک وہ تھے حاملین کتاب، خاص طور پر علماء یہود تھے اور اس وقت کے صاحبان علم تھے جو پچھلی کتابوں کے ماننے کے دعوے دار تھے، مگر جب ان کے سامنے آخری پیغمبر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف بھی کر ڈالی اور اپنی ہی کتابوں کی بات بھی نہ مانی. تو جب اہل علم جو حاملین کتاب ہوں، جن کے پاس کتاب کا علم ہو، جب خود ان کی حرکتیں ایسی ہو جائیں تو نیچے والوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ علماء یہود میں بگاڑ پیدا ہوا اور دنیا پرستی میں وہ مبتلا ہوئے. ان کے علماء برے علماء، علماء سو، برے علماء جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. کتاب کو قرآن کہتا ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 ہے. اور شدید ترین ایک مثال قرآن نے دی ہے سورۃ الجمعہ میں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ. مثال ان لوگوں کی جن پر کتاب کی ذمہ داری ڈالی گئی گدھے کی طرح ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے ذمہ داری کو نبھایا نہیں جیسا کہ اس کی ذمہ داری کو نبھانے کا حق تھا، اور ان کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جو بوجھ اٹھائے پھرتا ہے. گدھا تو گدھا ہے نا، اس پر اینٹیں لاد دے یا کتابوں کا ڈھیر لاد دے تو بوجھ سمجھتا ہے، جان چھوڑانا چاہتا ہے. تو ان کی مثال یہود کی بات ہو رہی ہے، ان کے علماء کی بات ہو رہی ہے، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے، جیسے گدھے بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، یہ بھی کتاب کا بوجھ ہی ہے، بس جان چھوڑانا چاہتے ہیں. اور اگلے الفاظ پہ غور کیجئے کہ اس سورۃ الجمعہ میں ہے، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری مثال اس قوم ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. یہود کے علماء ہوں یا ان کے عوام ہوں، ایسا کبھی نہیں کہ انہوں نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کیا، ایسا نہیں، بلکہ تورات میں تبدیلی کی، تورات کو پس پشت ڈالا، تورات کے احکامات پر عمل نہیں کیا. اس کو قرآن کہتے ہیں انہوں نے جھٹلایا. یہ برے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. توجہ کیجئے گا، پتہ چلا کہ ماننے والوں کا بھی کوئی جھٹلانا ہوتا ہے، ماننے والوں کا بھی جھٹلانا ہوتا ہے کہ جو کتاب الہی کو ماننے کا دعویٰ کرے مگر اس کو سمجھے نہ اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کریں، یہ ہے ماننے والوں کا جھٹلانا. اب کیا کروں، معاف کیجئے گا تلخ باتیں ہو رہی ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. جامع ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو حالات بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے. ملا کر رکھے تو ایگزیکٹلی سیم ہوتا ہے نا، تو جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، لازماً میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے. کیا عرض کروں میں، آج اللہ کا قرآن، اس کے ساتھ بحیثیت مجموعی ہمارا تعلق کیسا ہے؟ بارہا ہم روئے ہیں اس بات پر آپ کے سامنے، مرسی ہم نے کہا اور کہتے رہیں گے. اسی کے اس امت کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ اس قرآن کو ترک کر دینا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا. اللہ محفوظ رکھے. ہم دیکھیں آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے. البتہ آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی اور میں اسی کو دہرانا چاہ رہا ہوں، وہ علماء یہود تھے جنہوں نے خود پر اپنی کتاب کو، تورات کو، جے پس سے پوچھ ڈالا، تحریف کی، تبدیلی کی، تو ایکسپیکٹیشن تو ان سے تھی، توقع تو ان سے تھی کہ یہ کتاب کے حاملین ہیں، ان پر کتاب کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو یہ تو کتاب والے ہیں، ان کا تو معاملہ اچھا ہوگا، ان کا تو معاملہ بہتر ہوگا، ان کے تو رویے درست ہوں گے. نیچے والوں نے دیکھا کہ یہ بھی دنیا پرستی میں مبتلا ہے، نیچے والوں نے دیکھا یہ بھی دنیا پرستی میں مبتلا ہے، ان کے بھی بس جبے قبے ہیں. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قول ہے، بڑا عجیب قول ہے، توجہ فرمائیے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے علماء یہود کے بارے میں کہا تھا اپنے دور میں کہ تمہارا حال تو قبروں کی طرح ہے. سبحان اللہ، کیا عجیب مثال دی، بلکہ کیا پریکٹیکل بات بتائی، مشاہدے کی بات ہے. تمہارا حال قبروں کی طرح ہے، جن قبروں کے اندر ہڈیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، کھوکھلی ہڈیاں ہوتی ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہوتی، اور ان قبروں کے اوپر سفیدی پھیر دی جاتی ہے خوشنما بنانے کے لیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے علماء یہود کے بارے میں اپنے دور میں کہا تھا. اور رسول اللہ علیہ السلام کے دور تک پہنچتے پہنچتے ان کی حالت میں کتنا بگاڑا گیا ہو. تو اب قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ڈالنے والے تردد کے اندر مبتلا ہے. یعنی اہل علم اور حاملین کتاب ان کی ذمہ داری بقیہ امت کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتی ہے. میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو اس بات کی طرف لے جانے کے لیے کہ آج کے اہل علم کے طرز عمل بعض اوقات, اور یہ علماء سو اور علماء حق, یہ فرق ہمیشہ رکھا جائے, علماء سو اور علماء حق یہ فرق رکھا جائے گا حدیث کے مطابق. تو وہ علماء سو جنہوں نے کتاب اور دین کو دھندا بنا رکھا ہو, جنہوں نے فرقہ واریت کے ڈھونگ رچا کر امت کو تقسیم کر رکھا ہو, جنہوں نے ممبر کی لاج نہ رکھی ہو اور امت کو جوڑنے کے بجائے وہ توڑنے کے کام کرتے ہو, جنہوں نے دین کو دھندا بنا رکھا ہو, جنہوں نے دین کو کمائی کا دھندا بنا رکھا ہو, ان کی حرکتیں دیکھ کر کئی مرتبہ پھر عوام الناس دین سے دور ہوتے ہیں, متنفر ہوتے ہیں. ان کا ذکر کرنا چاہوں گا اور کر دیا میں نے. باقی وہ اہل حق کون ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ, عالم حق کون ہوگا جس کو دیکھ کر اللہ یاد ہے؟ یہ تو حدیث ہے. بندہ مومن کون ہے؟ حدیث میں ذکر ہے کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو. تو عالم حق کون ہوگا؟ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسے جڑنے کی توفیق دے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے, جنہیں دیکھ کر آخرت کی فکر پیدا ہو. ایک طرف وہ ہے جو گارڈس کے بغیر نہیں نکلتے, گارڈ رکھنے کو بحث نہیں, لیکن وہ ہٹو بچوں کی سجائیں جو سدائیں جو دنیا داروں کے لیے ہوا کرتی ہیں, وہ دین کے خادمین کا حال ہو جائے. تو ان کو دیکھ کر تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ صاحب معاف کیجئے گا, لمبی چوڑی گاڑی ہمارے پاس بھی ہو, لمبے چوڑے ہمارے لیے بھی اہتمام کیے جاتے ہو, اللہ محفوظ رکھے. نہیں, وہ جسے دیکھ کر آخرت یاد آتی ہو, جس کی باتیں سن کر اللہ اور آخرت کی یاد آتی ہو, جس کی محفل میں بیٹھ کر اللہ اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو, وہ کسی مستق سے بھی ہو, وہ انشاءاللہ عالم حق ہوگا. اس لیے کہ یہ کیفیت علماء حق کو ملتی ہے, علماء سو کو نہیں ملتی. دیکھ کر اللہ کی یاد آئے, بیٹھ کر اللہ کی یاد آئے, دیکھ کر فکر آخرت پیدا ہو, دیکھ کر بیٹھ کر گفتگو سن کر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو, آخرت کی فکر پیدا ہو, انشاءاللہ تعالی وہ علماء حق میں سے ہوں گے. مجھے اور آپ کو اللہ ان سے جڑنے کی توفیق دے. باقی علماء سو کیا کرے, ہے سنت کا مسئلہ, ہمارے معاشرے کا مسئلہ. اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ ان کے شر سے اس امت کو محفوظ رکھے, اور ان کے سائے سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کہ کیوں, جن کو سمجھا گیا کہ وہ نمائندے دین کے اور وہ دنیا پرستی کے اندر مبتلا ہوں, دنیا داری کے اندر ہی پھنسے رہ جائیں, تو پھر عوام کا کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے جو پچھلوں کے بارے میں ذکر ہوا اور ہمیں رہنمائی دینی چاہیے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک وہ لوگ جو کتاب کے وارث بنائے گئے ان کے بعد یقیناً وہ اس کے بارے میں تردد میں ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں. اگلی آیت شروع کرتے ہیں, انشاءاللہ اس کی خاصی تفصیل اگلی نشست میں بھی آ جائے گی. سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں کوئی 10 باتیں ہیں جو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے عطا فرمائی چھوٹے چھوٹے جملوں میں. فرمایا کہ فلی ذالک فدعو, بس اے نبی آپ تو اسی کی طرف دعوت دیں. اور میں یہ کر چکا, اس پوری سورت میں حکم کے الفاظ میں ایک ہی بات آئی. سورہ شورا میں 50 سے زیادہ آیتیں ہیں کم و بیش, حکم کے درجے میں ایک ہی بات آئی, اقیم الدین, دین کو قائم کرو یا قائم رکھو. تفصیل پہلے آ چکی ہے. یہاں کہا جا رہا ہے آیت نمبر 15 میں, فلذالک فدعو, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اسی کی دعوت دیجئے. لوگوں پر گراں گزرتا ہے تو گزرے, یہ پڑھ چکے آیت نمبر 13 میں, کبور علی المشرکین ما تدعوہم الیہم, اے نبی جس بات کی طرف آپ بلاتے ہیں, ایک اللہ کی توحید, اسی اللہ کی حاکمیت, اسی کے دین کا قیام, اسی کے دین کا نفاذ, یہ مشرکین پر بھاری گزرتا ہے. لیکن یہاں کہا جا رہا ہے فلذالک فدعو, آپ اسی کی طرف بلائیے, اسی کی طرف دعوت دیجئے. اور یہ بات تفصیلاً آ چکی ہے, آج ختم نبوت کے بعد اس امت پر ذمہ داری ہے اس دین کی دعوت کے کام کی بھی اور اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے کام کی بھی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, اور آپ جمے رہیے, ڈٹے رہیے, جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا. اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون جمع رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑھ کر کون ڈٹا رہا ہوگا. آپ کی تو ساری 23 برس کی زندگی اور محنت اس استقامت کا اظہار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں استقامت کے حوالے سے میں اور آپ کتنے سنجیدہ اور سیریس. اللہ میری اور آپ کی حفاظت رکھے. کیسا ہے ایمان مسلمانوں کا آج کہ فجر میں نہیں اٹھنے دیتا ان کو یا اٹھاتا نہیں؟ کیسا ایمان جو فجر میں نہیں اٹھاتا ان کو؟ کیسا ہے آج ایمان جو سود نہیں چھڑا رہا ہم سے, شراب نہیں چھڑا رہا؟ استغفر اللہ, کتنی عام ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر. نشے کی کتنی دینی چیزیں آ گئی. کیسا ایمان جو ہم سے نہیں چھڑوا رہا ان چیزوں؟ کیسا ایمان جو یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے نہیں چھڑوا رہا جو بے حیائی کے دھندے سارے, اور کرکٹ جوا سٹا بے حیائی فحاشی اریانی, اور اس کے سوا کیا اس کے اندر مجھے بتائیے؟ کوئی شرفا کے دیکھنے کی چیز رہ گئی کرکٹ؟ جوئے سٹے کے ساتھ. اور ساری اس قوم کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے لاہور میں فائنل کروانے, اور آرمی چیف اس کی گواہی دے رہا ہے کہ صاحب کرائیے ہم آپ کو سب سیکیورٹی دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ 20 کروڑ کے بچے مر رہے ہیں, ان کی بھی سیکیورٹی آپ کے ذمہ. کرکٹ کا میچ کرانا کوئی فرض نہیں, وہ باہر بھی کہیں ہو جائے گا. یہاں 20 کروڑ جو رہتا ہے ان کی سیکیورٹی بھی آپ کے ذمہ. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن کرکٹ 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 اور ہی کرکٹ. اللہ اکبر. جوا سٹا فحاشی اریانی ناچ گانے, اور کیا رکھا ہے آج کے کرکٹ کے اندر مجھے بتائیے, جو میچز ہو رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. کیسا ہے ہمارا ایمان جو آج ہماری بیٹیوں کو بیوی فاطمہ کا لباس نہیں پہنوا رہا؟ کیسا ہے آج ہمارا ایمان جو امت کی بیٹیوں کو اما عائشہ کی حیا نہیں دلوا پا رہا؟ دین کا قائم کرنا تو بہت بڑی بات ہو گئی نا, یہ تو بیسکس کی بات ہے, بنیادی بات ہے. نماز, حرام کو چھوڑنا, بے حیائی فحاشی اریانی کو چھوڑنا, پردے کا اہتمام کرنا, جھوٹ کو چھوڑنا, ملاوٹ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا حشر ہے آج ہمارے معاشروں میں؟ جان بچانے والی ادویات میں ملاوٹ, وہ اسٹنٹ لگتے ہیں. تو مارکیٹ میں باتیں عام ہیں ساری, وہ بھی جالی. گوشت پتہ نہیں کس کس جانور کا بیچ رہے ہیں اور کس کس طرح کے جانور کا بیچ رہے ہیں. بچوں کی جو چپس کے ریپرز ہیں اس میں ہم ٹیکسٹائل میں استعمال ہونے والا کیمل پرنٹنگ میں استعمال کر رہے ہیں. آپ اس سے زیادہ واقف ہیں, یہ تو 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ کیسا ایمان ہے آج مسلمان کا جو بڑے آرام سے حرکتیں ہونے دے رہا ہے اور روکتے نہیں؟ بنیادی باتیں ہیں, ملاوٹ ہے, خیانت ہے, جھوٹ ہے, وعدہ خلافی ہے. اور یہ کبیرہ گناہ ہے, یہ چھوٹے گناہ نہیں بھائی, یہ بڑے گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, مال حرام, غیبت, کبیرہ گناہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو بہت بنیادی تعلیم ہے ہمارے دین کی, جبکہ تقاضا کیا ہے؟ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے میدان میں آنا. تو یہ دوسری بات, واستقم کما امرت. اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے. یقیناً احساس زیاں ہی کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اللہ وہ احساس مجھے اور آپ کو عطا کرے اور ہمیں ہمارے اعمال کی اور معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس شہر اس ملک کی بھی حفاظت کرے, اور ہمیں جو ہم نے اللہ سے وعدے ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے کیے تھے اللہ ان کی تکمیل اور اللہ کے ساتھ مخلص ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.